ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، پس اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے. خبردار، اللہ ہی کے لیے عبادت خالص. اللہ مالک کی توفیق سے آج کے درس میں ایک ایسے موضوع کے متعلق گفتگو کرنی ہے جو انتہائی اہم ہے. جس موضوع کے جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت کی سعادت ہے، اور جس موضوع کے نہ سمجھنے میں یا سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے میں تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. اور وہ موضوع اتنا اہم ہے، انسان چاہے جتنے اعمال کر لے، اگر اس موضوع کو نہ سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے، اس کے سارے اعمال برباد ہیں. اللہ مالک کی توفیق سے اللہ سے اس التجا کے ساتھ بات کی ابتدا کرتا ہوں کہ مولا کریم ٹھیک بات کہنے, سننے, سمجھانے, سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے, اللہ کے سوا کسی کو دکھلانا اس میں شامل نہ ہو. اور جو بات اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے اس کو میں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے. شاید کہ اس طرح بات کو سمجھنا ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے. بات کا پہلا حصہ یہ ہے, اللہ مالک نے اس بات کا حکم دیا کہ عبادت صرف ان کے لیے کی جائے, ان کے سوا عبادت کا مقصود کوئی اور نہ ہو. ابتدا میں جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئیں دوبارہ سنیے. اللہ فرماتے ہیں, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص. یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا, پس اللہ کی عبادت کیجئے, اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. علی اللہ الدین الخالص, خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے, عبادت سوا اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں, خالص اللہ ہی کے لیے عبادت ہے. اور اسی بات کا حکم اللہ مالک نے اہل کتاب کو دیا. سورہ البینہ میں فرمایا, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. انہیں اس بات کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے. حنفاء, سب سے کٹ کے ایک اللہ کی طرف توجہ کر کے. بات کا دوسرا حصہ یہ ہے, اگر کوئی بندہ اپنی نیت کو خالص کر لے, اپنا مقصود و مطلوب اللہ کی خوشنودی بنا لے, اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ساری زندگی اگر شریعت کے مطابق بسر کرے تو عبادت بن جائے، اپنا کاروبار کرے، محنت مزدوری کرے، حلال روزی کے لیے جستجو کرے، اللہ کے ہاں وہ عبادت شمار ہو۔ امام طبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، حضرات صحابہ نے دیکھا کہ وہ شخص بڑا چاقو چوبند ہے، بڑا نشیط اور ایکٹیو ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش بندے کی یہ چستی، بندے کی یہ نشاط راہ جہاد میں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج یسع على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وان كان خرج على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن المساله فهو في سبيل الله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی یہ چستی، اگر اس کی یہ نشاط اس لیے ہے اپنے بچوں کے لیے روزی کے حصول کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کی روزی کے حصول کے لیے، تو اس کی یہ سعی و کوشش، اس کی یہ محنت اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر اس کی سعی و کوشش اس لیے ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے روزی مہیا کرے، تو اس کی یہ سعی و کوشش اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر اس کی سعی و کوشش اس لیے ہے اپنے آپ کو سوال سے محفوظ کرے، تو اس کی یہ سعی و کوشش اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اور اگر اس کی سعی و کوشش اس لیے ہے کہ لوگوں کے سامنے فخر کر سکے، لوگوں کو دکھا سکے کہ میں مال و دولت والا ہوں، تو اس کی سعی و کوشش شیطان کی راہ میں ہے۔ لوگوں، اس حدیث پاک پہ غور کرو، روزی کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے، اگر ارادہ درست ہے، نیت صاف ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں وہ اس طرح ہے جیسے راہ جہاد میں قد و کاوش کر رہا، تو بات کا دوسرا حصہ یہ عرض کر رہا ہوں، نیت کی درستگی سے، ارادے کی سلامتی سے ساری زندگی اگر شریعت کے مطابق بسر کرے عبادت میں تبدیل ہو جائے، اپنا کاروبار اپنا کاروبار کرے اور اللہ کے ہاں یہ مقام پائے گویا کہ وہ راہ جہاد میں. اسی بارے میں ایک اور حدیث پاک سنیے, صحیح بخاری میں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں, لمبی حدیث ہے اور اس کا جو حصہ جس کا تعلق ہے ہمارے موضوع سے وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّكَ لَن تُنفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْحَ اللَّهِ إِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي اِمْرَأَتِكَ. فرمایا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے. جو خرچ کرو گے, کپڑے سلواؤ, ٹوپی پہنو, جوتا خریدو, سائیکل خریدو, گاڑی خریدو, جو خرچہ کرو گے کیا ہوگا, اس کا اجر و ثواب پاؤ گے. حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اس کا بھی اجر و ثواب پاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے, تمہارے ان ایکشنز, تمہارے ان اعمال کا مقصود کیا ہو, اللہ راضی ہو جائے. اپنی توجہ, اپنا ارادہ, اپنی نیت سیدھی کرو, جو خرچ کرو گے اس پر اللہ سے اجر و ثواب پاؤ. بات کا تیسرا حصہ لوگوں خوب توجہ کرو, کائنات کے رب کی قسم ہم سب کے لیے بڑے نفع کی بات ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے ارادوں کی ہو, ہم اپنے ارادوں کو سیدھا کریں, اپنی توجہ کی سمت کو سدھاریں, اپنی نیتوں کو صاف کریں, نیک اعمال کے ارادے کریں. اگر نیک اعمال کوشش کے بعد نہ بھی کر سکے, عرش والا رب, رحمان و رحیم رب, اپنی طرف سے ہماری نیتوں کے سیدھے ہونے کی صورت میں ان اعمال کا ثواب بھی ہمیں عطا فرمائے گا جو اعمال ہم نہ کر سکے. اتنی بڑی بات. حدیث پاک میں ہے, امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عینه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه او كما قال صلى الله عليه وسلم. ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو بندہ اپنے بستر پہ آئے اور یہ نیت لے کے آئے رات کو اٹھنا ہے تہجد ادا کرنے, یہ نیت لے کے آیا, اب کیا ہوا, نیند کا غلبہ ہوا فجر کے وقت اٹھا, تحجد ادا نہ کر پایا, کیا ملے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, کتب لہ ما نوا, اس نے تحجد کی جو نیت کی تھی اس کے نامہ اعمال تحجد کا ادا کرنا لکھا جائے گا. وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ, اور جو نیند ہے, تحجد پڑھی تو نہیں, تحجد کا پڑھنا اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا, اور جو نیند تھی یہ عرش والے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے. نیت کی درستگی, ارادے کی سلامتی, توجہ کی سمت کا سدھارنا, کتنی خیر و برکات ہے. تہجد پڑھی نہیں, سویا رہا, فجر کے وقت اٹھا, لیکن اپنی توجہ کی درستگی کی وجہ سے تہجد کا ثواب پایا. اور سنیے, امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه. اگر کوئی بندہ سچی نیت سے, صاف ارادے سے اللہ سے شہادت کا سوال کرے, کیا ہوتا ہے؟ اور مرتا ہے اپنے بستر پر. لوگوں غور کرو, صاف صاف باتیں, کوئی الجھاؤ نہیں. الجھاؤ تو تب ہو جب بعد میں دھوکا ہو. ہمارے نبی کریم دھوکا کرنے والے تھے. جو اللہ سے سچے دل سے شہادت کا سوال کرے اور اپنے بستر پر مر جائے, فرمایا اللہ اسے شہداء کے مقام پر پہنچا دیتے. شہید بنا تو نہیں, لیکن شہید بننے کا ارادہ تو سچا تھا, نیت درست تھی, ارادہ صاف تھا, توجہ سیدھی تھی, جان کو قربان نہیں کیا, اپنے گھر میں موت آئی, اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. اور سنیے, صحیح مسلم میں ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ہیں, اور وہ غزوہ انتہائی مشکل غزوہ تھا, اس کا نام تنگی کا غزوہ ہے, بڑا مشکل غزوہ, لمبا سفر, رومیوں سے جنگ. اس وقت کی لوگوں کے خیال میں سب سے بڑی انسانوں میں طاقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی غزوہ تبوک میں اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں, ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض, حبسهم المرض, او كما قال صلى الله عليه وسلم. ارشاد فرمایا, ساتھیو جو میرے ساتھ اس غزوہ میں ان سے خطاب ہے. فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں تم جتنی مسافت طے کرو جتنی وادیوں میں سے گزرو جتنا اجر و ثواب تمہارے لیے ہے اتنا اجر و ثواب ان مدینہ طیبہ میں بیٹھنے والوں کے لیے. کیوں؟ وہ آنا چاہتے تھے, ارادہ تھا, عزم تھا, نیت تھی. حبسہم المرض, بیماری کی وجہ سے تمہارے ساتھ شریک جہاد تو نہیں ہو سکے لیکن جو اجر و ثواب تمہارے لیے ہے وہ اللہ ان کو اس میں شریک کرے. ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا الا شرکوکم فی العجر, نکلنے میں سفر میں تمہارے شریک نہیں لیکن اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں. لوگوں انہیں کس بات نے اجر و ثواب میں شریک کیا؟ ان کے ارادے کی طہارت نے, ان کی نیتوں کی سلامتی نے, ان کی توجہ کے رخ کی درستگی نے. بات کا چوتھا حصہ, اگر کوئی شخص عمل کرے بہت بڑا, جتنا بڑا عمل کرے کرے, لیکن اگر اخلاص نہیں, نیت درست نہیں, نیت میں خرابی ہے, اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت. امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ارشاد فرمایا اللہ اس عمل کے سوا, خوب توجہ کیجئے, اللہ اس عمل کے سوا کوئی اور عمل قبول نہیں کرتے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا, اور اس عمل سے مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہو. اس کے سوا کوئی عمل کتنا بڑا ہو وہ قبول ہی نہیں. بات کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے اگر نیت میں خرابی ہو لوگ کہیں بڑی اچھی بات ہے, اللہ نہ کرے اگر نیت میں یہ ہو کچھ ملے گا. حدیث پاک واضح, رب کا قانون صریح ہے, سن رہے ہیں, اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے لوگ کہیں دیکھو درس میں آتا ہے, یہ آنا قبول ہوگا؟ کوئی عمل ہو اگر اس میں اخلاص نہیں, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صریح ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں. جو عمل خالص نہیں اللہ کے ہاں مردود. ایک اور حدیث پاک میں ہے, امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ مالک نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، مضمون بھی اللہ کا، الفاظ بھی عرش والے رب، کیا فرمایا، انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية انا منه بريء هو للذي عمله. عرش والے رب فرماتے ہیں، میں پارٹنرز کی شراکت سے، شریکوں کی شراکت سے بے نیاز، مجھے کیا ضرورت ہے کسی شریک، جس نے عمل کیا اور اس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، محلے والے راضی ہو جائیں، مدیر راضی ہو جائے، کفیل خوش ہو جائے، بڑا صوفی ہے، لوگ کہنے لگے بڑا متقی ہے، بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، بڑا خیراتی ہے. فرمایا جس نے عمل کیا میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں. لوگوں سب جواب دو، کس کی بات ہے، بولو زور سے بولو، ترکتہ، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، بھائی بیٹھتے رہے، ترکتہ، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، ہائے میرے اللہ، جس کو اللہ چھوڑ دے کہاں جائے گا وہ ظالم. اللہ کا دتکارا اس کے لیے خیر ہو سکتی، دنیا میں آدمی ایک جگہ سے دتکارا جائے، جیسے کہتے ہیں ایک دروازہ بند 100 دروازے کھلے. اب جب کائنات کے مالک اللہ ان کے دربار سے رونا گیا، کہاں جائے گا، ترکتہ، جس نے عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میں اس کو چھوڑ دیتا. مالک کے چھوڑنے کے بعد جائے تو کدھر جائے. وعملہ، اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا، ایسے عمل کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایک دوسری روایت میں فرمایا، انا منہ بری، میں اس سے بیزار ہوں، ہائے میرے اللہ، جس سے کائنات کے مالک اللہ بیزاری کا اعلان کرے، اسے کائنات میں سہارا دے تو کون دے، کہاں جائے وہ ظالم، اس کی ہلاکت، اس کی بربادی، اس کی تباہی، اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا. انا منہ بری، میں اس سے بیزار ہوں. ہوا للذی عملہ، اس کا عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے کیا ہے. اب لوگوں کے لیے کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگوں کے کہنے سے کیا مل جائے گا، صحت مل جائے گی، مال مل جائے گا،
زندگی کی مدت میں اضافہ ہو جائے گا، کیا ملے گا؟ کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ تو سب فقیر ہیں، جو خود فقیر ہوں وہ کسی کو کیا دیں گے؟ ماسیو اللہ جتنے ہیں وہ تو اپنی جانوں کے مالک نہیں، جو اپنی جان کا مالک نہیں وہ مجھے کیا دے گا، وہ تجھے کیا دے گا؟ تو بات کا چوتھا حصہ یہ ہے، عمل اگر اس میں ریاکاری ہے، ماسی اللہ کو دکھانا ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ پانچویں بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کے بعد ہمارا سب سے بڑا مہربان، ہمارے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ساری مخلوق میں سے کون ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ وہ تو وہ ہیں، ہمارے ساتھ ان کا تعلق، ہمارے ساتھ ان کی ہمدردی اس سے زیادہ ہے جو ہماری جانوں کو ہمارے ساتھ۔ النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، مومن جتنا تعلق ان کی جانوں کا ان سے ہے، مدینے والے کا تعلق اہل ایمان سے اس سے بھی زیادہ۔ پتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں سب سے زیادہ خدشہ کس بات کا تھا؟ پتا ہے لوگوں، سنیے اور اپنے سینوں پر ثبت کیجیے، حضرات آئمہ احمد ابن ابی الدنیا اور بیہقی رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے بارے میں، سب جواب دو، کس سے خطاب ہے؟ ساری امت سے، مجھ سے، تجھ سے، ہر اس شخص سے خطاب ہے جو اپنے آپ کو مدینے والے کی امت میں شمار کرتا ہے، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے، کس بات کا؟ شرک اصغر کا، چھوٹے شرک کا۔ صحابہ نے عرض کی، وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، ریاکاری، یہ شرک اصغر، اور اس کا ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں کتنا ہے؟ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ۔ کیوں؟ کہ یہ ریاکاری ہمیں برباد کرنے والی، اعمال بھی کریں اور برباد بھی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے امام ابن ماجہ اور امام بیہقی رحمہم اللہ تعالی وہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم مسیح الدجال کے متعلق گفتگو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم المسیح الدجال اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخفف عندي من المسيح الدجال، ساتھیو تمہیں وہ نہ بتلاؤں، ساتھیو تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خوف اور خطرے کی. دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور دجال کے فتنے سے پناہ ہر نماز کے آخر میں تشہد میں دعا کی صورت میں اللہ سے طلب کی جاتی ہے. فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں جس کا ڈر مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے. صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ بات ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الشرک الخفی، وہ ہے مخفی شرک، پوشیدہ شرک، اس کا خدشہ، اس کا ڈر، اس کا خوف مجھے دجال کے فتنہ سے بھی زیادہ ہے. اور اللہ کی ذات عداد رحمتیں ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک خفی کیا ہے خود ہی اس کی ایک صورت کو بیان فرما دیا. آپ حضرات بھی سنو اور اس صورت کی روشنی میں ساری زندگی، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے اعمال کو چیک کرتے رہیں. کیا ہے وہ بات؟ فرمایا اَن يَقُومَ الرَّجُلُ يُسَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظْرِ رَجُلِ. فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور جب دیکھے کہ کسی آدمی کی نگاہ مجھ پر ہے تو کیا کرے؟ اپنی نماز کو خوبصورت کرے. جس میں یہ بات ہوئی اس میں کیا ہوا؟ جواب دو، بولو، اس میں شرک خفی ہوا. اور جس میں شرک خفی ہوا اس میں وہ فتنہ ہوا جس فتنے کا ڈر مدینے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنہ سے زیادہ. لوگوں رک جاؤ، یہ پیمانہ کتنا سادہ ہے. اس پیمانے کی مدد سے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں ان میں ریا ہے کہ نہیں,
کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ بات صرف نماز کے بارے میں نہیں, سارے اعمال کے بارے تقریر کر رہا ہوں. اگر سوار سوار کے بات اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ کہیں بڑی اچھی تقریر ہے بیڑا غرق,
جہاں کہیں مقصود و مطلوب لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننا ہوا خانہ خراب. قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, تنہا پڑتا ہے, کتر کتر کے پڑتا ہے, اور جب دیکھے کوئی سن رہا ہے تو پھر عبد الباسط بننے کی کوشش کرتا ہے, بربادی کی نشانی. دور دراز ہو جہاں کوئی جاننے پہچاننے والا نہ ہو, شیطان کا بھائی بنتا ہے. دیکھنے سننے والے ہیں, بہت بڑا صوفی ہے, بڑا صاف شفاف آسان سہل پیمانہ ہے. پھر سنیے, فرمایا شرک خفی یہ ہے بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور جب دیکھے کسی آدمی کی اس پر نگاہ ہے, کوئی اسے دیکھ رہا ہے, اپنی نماز کو خوبصورت بنائے. اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی, جب آدمی چلا گیا نماز کی خوبصورتی چلی گئی. بات کا چھٹا اور آخری حصہ, بات تو بہت طویل ہے لیکن جو کچھ کہنا تھا اللہ کی توفیق سے اس موضوع کے بارے میں اس کا چھٹا اور آخری حصہ, اور وہ یہ ہے کہ ریا کرنے والے کا انجام کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی لا تعداد رحمتیں, انہوں نے ریاکار کے انجام کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی اٹھا نہیں رکھی. ایک حدیث پاک میں ہے, حضرات ائمہ احمد ابن حبان حاکم اور بیہقی رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. جس نے امت میں سے آخرت کا کوئی کام, دین کا کوئی کام دنیا کے لیے کیا, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. نمازیں پڑھیں, لوگ کہیں بڑا نمازی, عمرے کیے, لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑے عمرے کرتا, خیرات کی, لوگ کہیں بڑا خیرات کرنے والا, حج کیا, لوگ کہیں حاجی ہیں, تصویر بنا کے وہ بھی بھیجی, بدبختی کا سرٹیفکیٹ بھی بھیجا, یہ ہے مقصود میرے حج کا, بڑے اعمال کیے اور مقصود ٹھہرا دنیا, دنیا کی شہرت, دنیا کا مال, دنیا کی چودراہٹ. فرمایا اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. اور اسی پر بس نہیں, اگر یہی بات ہو تو یہی سزا کافی ہے, لیکن اس پر بس نہیں. اور بھی ہے آخرت میں کیا ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الناس بعمله سمعه الله به مصامع الخلق وصغره وحقره. ہائے میرے اللہ, فرمایا جس نے دنیا میں سنایا, دنیا میں دکھلاوا کیا, اللہ محفوظ فرمایا, فرمایا کل قیامت کے دن اللہ مخلوق کے کانوں میں اس کے بارے میں سنائیں گے. کیا سنائیں گے, کیا سنائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب دو. جس نے دنیا میں سنایا میں نے اتنی خیرات کی, میں نے اتنی اچھی تقریر کی, میں نے اتنا قرآن کریم پڑھا, میں نے اتنے نفل پڑھے, اللہ کل قیامت کے دن مخلوق کو سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ یہ ہے وہ کمینہ, یہ ہے وہ رذیل. نیکیاں کی لیکن کس لیے؟ لوگوں کے لیے. اللہ اس کے پھنٹ, اللہ اس کے راز کو افشا کریں گے. یہ ہے وہ بدبخت, نیکیاں تو کی لیکن میرے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. اور فرمایا وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ, اللہ اسے کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا کریں گے. جس کو عرش والے رب قیامت کے دن ذلیل و رسوا کریں اس کی عزت کا نام و نشان باقی رہ سکتا ہے. جس کو رب ذلیل کرے وہ بچے گا؟ اب ادھر کوئی بری بات کہے ادھر سے نفی تردید ہو جاتی, کچھ نہ کچھ بات بن جاتی. اب جب عرش والا رب, قادر مطلق رب, جبار و قہار رب اس کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے, اس کی عزت کا نشان باقی رہے؟ نہیں باقی رہے. اور پھر جائے گا کہاں, کہاں جائے گا اس ذلت و رسوائی کے بعد؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا, جنت الفردوس میں جائے گا؟ نہیں. چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکا جائے. ایک حدیث پاک میں ہے حضرات آئمہ ترمذی, ابن حبان اور خدیمہ اور ابن خدیمہ روایت کرتے ہیں, شفیع الاصبحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلاد تھے, وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ طیبہ آئے, دیکھا کہ ایک شخص, لوگ ان کے گرد جمع ہے. انہوں نے کہا, شفیع نے لوگوں سے کہا, من ھذا, یہ کون ہے جو لوگوں کی توجہ کا اس طرح مرکز بنا؟ لوگوں نے جواب دیا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو ہریرہ ہے. شفیع بیان کرتے ہیں
میں ان کے قریب ہوا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو وعد و نصیحت کرتے رہے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعد و نصیحت سے فارغ ہوئے، خاموش ہوئے اور تنہا رہ گئے، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اسألك بحق وبحق، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے سچی بات بتلائیے. لوگوں توجہ کرو، اور اسی حدیث پر انشاءاللہ آج کے درس کو ختم کرنا ہے. عرض کی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سچی بات بتلائیے، اور سچی، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو. اور کون سی بات بتلائیے؟ وہ بات بتلائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، سمجھی ہو، جانی ہو. سوال کرنے کا انداز ہے کہ پختہ سے پختہ، سچی سے سچی مدینے والے کی بات مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جواب میں فرمایا، افعل، تمہاری فرمائش کو پورا کرتا ہوں. میں تمہیں، اللہ اکبر، لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقلتہ وعلمتہ. میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود سنائی، میں نے آپ سے براہ راست بھی، ڈائریکٹلی، اور صرف سنی ہی نہیں بلکہ اس حدیث کو سمجھا اور جانا. اور پھر کیا ہوا؟ ثم نشغ ابو هريرة رضي الله تعالى نشغة فمكثنا قليلا ثم افاق. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، انہوں نے جواب میں فرمایا، میں تیری فرمائش کو پورا کرتا ہوں، وہ حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود سنائی، میں نے اس حدیث کو سمجھا اور جانا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبا سانس کھینچا اور بے ہوش ہو. راوی بیان کرتا ہے، کچھ دیر ہم ٹھہرے، حضرت ابو ہریرہ کو افاقہ، پھر فرمانے لگے، لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وهو فی هذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ. میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے،
اور میرے اور آپ کے سوا اور کوئی تیسرا شخص اس گھر میں موجود نہ تھا. ثم نشغ ابو ہریرہ نشغة اخرى ثم افاق ومسح عن وجهه. یہ فرمانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لمبا سانس کھینچا, آہ بھری, اور ہوش باقی نہ رہا. پھر ہوش آیا, اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ملا اور پھر فرمایا افعل لو حدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہاری فرمائش کو پورا کرتا ہوں اور تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود سنائی. میں اور آپ اس گھر میں تھے اور ہمارے ساتھ کوئی تیسرا شخص نہ تھا. ثم نشغ ابو ہریرہ نشغة شدیدة, پھر حضرت ابو ہریرہ نے بہت لمبا سانس کھینچا. ثم مال خارا على وجهه, پھر اپنے چہرے کے بل گرنے کے لیے مائل ہو, بے قابو رہا, اپنے جسم پر اپنا کنٹرول باقی نہ رہا. فَأَسْنَتْهُ طَوِيلًا, راوی بیان کرتا ہے میں بڑی دیر تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارا دیتا رہا, بے قابو ہو چکے ہیں. اب شاگرد سوال کرنے والا لمبے وقت تک انہیں سہارا دیے بیٹھا ہے. ثم افاق, حضرت ابو ہریرہ پھر سب نے ہوش میں آئے اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ مالک بندوں کے پاس نزول فرمائے, بندوں کے پاس تشریف لائیں گے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. کتنا شدید اور ہیبتناک وہ موقع ہو, اللہ مالک بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن لوگوں کا محاسبہ ہوگا وہ تین اشخاص ہوں, ایک وہ بندہ جس نے قرآن کریم پڑھا, دوسرا وہ بندہ جس نے راہ خدا میں راہ اللہ میں اپنی جان قربان کی, تیسرا وہ بندہ جس کو بہت زیادہ مال دیا گیا. اللہ عز و جل قرآن کریم کے قاری سے فرمائیں گے الم اعلمک ما انزلت علی رسولی, میں نے تجھے وہ نہ سکھلایا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا. وہ بندہ جواب میں کہے گا بلا یا رب, کیوں نہیں,
آپ نے مجھے سکھلایا. اللہ فرمائیں گے فما عملت فیما علمت, جو تو نے سیکھا جو تو نے جانا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا. قرآن کریم کا قاری کہے گا كنت اقوم به آناء الليل وآناء النهار, اے اللہ میں تو رات دن رات کی گھڑیوں میں دن کی گھڑیوں میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا تھا, قرآن پڑھتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبت, تو جھوٹ بکتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے کذبت, تو جھوٹ بکتا ہے. اور پھر اللہ فرمائیں گے بل ارت ان یقال فلان قارئ وقد قیل ذلك, تو نے قرآن پڑھا رات دن قرآن کی تلاوت کی لیکن تیرا ارادہ تیرا ٹارگٹ تیری نیت یہ تھی, لوگ کہیں کہ یہ قرآن کا قاری ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے اور وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, آپ نے فرمایا ثم امر به فصحب على وجهه حتى يلقى في النار, اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے, اس کو چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کی آگ میں پھینک دو. فرمایا پھر مال والے کو لایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے وسعت مال نہ دی, اتنا مال دیا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بننے دیا. وہ بندہ جواب میں کہے گا, جو ساتھی جانا چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ چلے جائیں, وہ بندہ جواب میں کہے گا کیوں نہیں آ رہا, آپ نے مجھے مال عطا فرمایا. اللہ فرمائیں گے تو نے اس مال میں کیا کیا. وہ بندہ کہے گا كنت اصل الرحم واتصدق, میں اس مال سے صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ خیرات کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبت, تو جھوٹ بکتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بکتا ہے. پھر اللہ فرمائیں گے بل اردت ان یقال فلان جواد وقد قیل ذلك, تو نے مال خرچ کیا لیکن کسی ہے لوگ کہیں سخی ہے, چنانچہ لوگوں نے تجھے دنیا میں سخی کہا. اور دوسری روایت میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے, اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دو. پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہوگی. اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے تو نے کیا کیا. وہ بندہ جواب میں کہے گا اے میرے رب, آپ نے جہاد کا حکم دیا, آپ نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا, میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بکتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بکتا ہے. اور اللہ فرمائیں گے پھر
تو نے اپنی جان کو قربان کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر ہے، بڑا جری ہے، تو نے یہ چاہا، لوگوں نے یہ کہا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جب حدیث یہاں تک پہنچی، آپ نے میرے گھٹنے پر اپنے دست مبارک کو مارا اور فرمایا، یا ابا ہریرہ، اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ، یہ تین اشخاص وہ ہیں جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے۔ لوگوں، رک جاؤ، کون ہے یہ تین؟ نمبر ایک، ساری زندگی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، راتوں کی تاریکیوں میں، دنوں کے اجالوں میں۔ نمبر دو، مال کو خیر کی راہوں میں خرچ کرنے والا۔ نمبر تین، جہاد میں اپنی جان کو قربان کرنے والا۔ لیکن خرابی کہاں تھی؟ بولو، ارادے میں، توجہ میں، نیت پلٹی، ارادہ بگڑا، توجہ غلط ہوئی، انجام کیا ہوا؟ چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے، اور ہم کس بات کی مولی؟ تو کیا کسی شخص کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ ریاکاری کے ڈر کی وجہ سے نیک عمل چھوڑ دے؟ اب تقریر کرنے والا دین کے بارے میں تقریر کرتا ہے، خدشہ ہے کہ نیت خراب ہو، ریاکاری کرے، ساتھی دائیں ہاتھ سے کھائیں پیئیں، خدشہ ہے تقریر میں ریاکاری آئے اور برباد ہو جائے۔ قرآن کریم پڑھنے والا ہے، ڈرتا ہے پڑھنے سے ریاکاری ہوگی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، ڈرتا ہے ریاکاری ہوگی۔ تو کیا یہ لوگ نیک اعمال کرنا چھوڑ دے؟ سوال واضح ہے، جواب یہ ہے، بات اس طرح نہیں بنتی۔ ہم جس بات کے پابند ہیں وہ یہ ہے، نیک اعمال بھی کریں اور نیک اعمال کو ریاکاری سے بھی بچائیں۔ ہم دونوں باتیں کرنے کے پابند ہیں۔ ہے کوئی فریادی، ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ ہے کوئی گناہوں کی معافی کا کوئی طلبگار، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، کی توفیق سے اب اس نیکی کو ریاکاری سے بچانے والے بھی آپ ہیں، اس بارے میں مسلسل اللہ سے التجا کرتا ہے۔
سوال یہ ہے
کہ انشاءاللہ کچھ لوگ مسجد میں افطاری کرتے ہیں اور ان کے دوست ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد میں افطاری کرنا درست نہیں، کیونکہ لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کرواتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ افطاری کے لیے جو عام بندوبست ہو، جو کروانے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ کروائے۔
اب مثال کے طور پر ساتھی افطاری کا بندوبست کرتے ہیں تو اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، تو افطاری کروانے والوں کو چاہیے کہ وہ افطاری زکوٰۃ کے مال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی خرچہ سے کروائیں۔ اور عام طور پر جہاں تک میرا علم اور سمجھ ہے کہ مساجد میں جو لوگ افطاری کرواتے ہیں وہ زکوٰۃ سے نہیں کرواتے، اپنے مالوں ہی سے کرواتے ہیں، ہاں البتہ اگر کسی کو شک ہو تو وہ اپنے گھر کر لے، لیکن عام طور پہ تصور یہی ہے واللہ تعالی عالم بالصواب کہ افطاری کروانے والے زکوٰۃ کی بجائے اپنے جیب خرچہ سے افطاری کرواتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص بدعتی ہو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب یہ ہے، بدعتی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ مالک نہ اس کی فرضی عبادت کو قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت کو۔ بدعتی کے متعلق مسئلہ یہ ہے، اللہ نہ اس کی فرضی عبادت کو قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت کو۔ اب جب اس کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے تو اس کو امام بنا کے اس کے پیچھے نماز کا ادا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی پرچہ میں ایک اور بات ہے کہ انگوٹھوں کا چومنا۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، معلوم نہیں یہ بات لوگوں میں کہاں سے آئی، کتاب و سنت سے اس کا قطعاً کوئی ثبوت۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے 3 دروس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے متعلق قدر تفصیل سے گفتگو کی، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسول کریم سم پر درود پاک کیا اجر و ثواب ہے، اور یہ بیان بھی کیا گیا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنے تو آپ سم پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو یہ نہ کہے، جو آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بہت بڑا بخیل۔ یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن انگوٹھوں کا چومنا میرے محدود اور ناقص میں کسی حدیث سے قطعاً ثابت ہے۔ تو یہ دین میں اپنی طرف سے بات کو داخل کر۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ان کے پاس 45,000 روپے ہیں، اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ تو جواب یہ ہے، 40,000 روپوں پر 1,000 زکوٰۃ، ہر 40 پر 1 زکوٰۃ ہوتی ہے، تو جب 40,000 ہوئے تو زکوٰۃ 1,000، اور جو باقی 5,000 ہیں ہر 1,000 پر 25 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے، تو 5,000 پر 125، کل زکوٰۃ 1,125 روپے بن گئے۔ دوسرا سوال ہے، کہاں دیں؟ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، جہاد کی راہ میں؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کو زکوٰۃ دیں؟ جواب یہ ہے، مسجد میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہم رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں، 27ویں رات کو جائیں یا اب جائیں؟ رمضان میں ثواب کی فضیلت کا جو ذکر ہے اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے،
इसमें कोई पाबंदी नहीं कि वो पहले रमजान को है या पांचवें को या दसवें को या सत्ताईसवें को। रमजान के किसी दिन किसी रात में अल्लाह की तौफीक से उमरा किया जाए, इंशाअल्लाह वो उमरा हज के बराबर है। 27वीं रात से पहले उमरा करने में एक खूबी है। आजकल जो हजरात उमरा करते हैं, शायद आजकल वहां उमरा में निस्बतन आसानी है। 27वीं रात को, 29वीं रात को या आखिरी अशरा में वहां रश ज्यादा होगा, तो उमरा में मुशक्कत उन दिनों में ज्यादा होगी। उमरा के बदले हज का सवाब पाना सारा रमजान बराबर है। लेकिन एक और बात है, अगर अल्लाह किसी को पाक रात में उमरा की सआदत अता फरमा दे तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं वो पाक रात कौन सी है, वो 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है, 27वीं भी हो सकती है, 29वीं भी हो सकती है। दूसरा सवाल यह है, सफर में नमाज कस्र का क्या हुक्म है? मुसाफिर सफर में चाहे तो कसर पढ़े चाहे तो पूरी करे, दोनों तरह नमाज अदा करना दुरुस्त है। लेकिन अगर वो खुद इमाम हो तो फिर कसर पढ़े, कि कसर पढ़ना अफजल है, या इमाम मुसाफिर हो वो कसर पड़े तो उसके साथ कसर पड़े। लेकिन अगर इमाम मुकीम हो तो अब इसी जमात को ना छोड़े कि ये जमात खत्म हो जाए तो बाद में कसर पड़ूंगा, बल्कि उस वक्त जमात में शरीक हो जाए। इसी तरह जो हजरात मक्का मुकरमा जाए तो वहां जमात के साथ नमाजों का एहतमाम करे, तो वहां जमात को जाया ना करे कि कसर नमाज पढ़ूंगा, बल्कि जमात के साथ शरीक हो जाए, नमाज भी फर्ज भी पूरे पढ़े और उसके बाद सुन्नतें भी अदा करे। सर और दाढ़ी के बालों को स्याह करना दुरुस्त नहीं। सर और दाढ़ी के बालों को स्याह करना दुरुस्त नहीं, और वैसे भी दुरुस्त करने से स्याह बालों से वैसे भी सर और दाढ़ी के बालों को स्याह करने के बावजूद बाल फिर खयानत कर जाते हैं। दो चार दिन गुजरते हैं फिर सफेद बाल टपक उठते हैं, तो आदमी का जो भेद है वो जाहिर हो जाता है। इसलिए शरण बालों को स्याह करना दुरुस्त नहीं, और वैसे भी लोगों को खबर हो जाती है।
नमाज में रुकू के वक्त और रुकू से सर उठाने के वक्त रफ़ल यदैन का क्या हुक्म है? नमाज में रुकू के जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ल यदैन का क्या हुक्म है? सही बुखारी में हदीस है, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حزب من كبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمدا، ولا يفعل ذلك في السجود. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے अपने दोनों हाथों को अपने कंधों तक उठाते हैं, इस तरह अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों तक उठाते جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ الرُّكُوع، آپ جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اور آپ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فرماتے، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، آپ سجدہ میں سجدہ کی حالت میں رفع الیدین نہ کریں۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے، نمبر دو، جب رکوع میں تشریف لے جاتے، اور نمبر تین، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو حمیر الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ موجود تھے، انہوں نے ان 10 صحابہ سے کہا، انا عالمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان 10 نے کہا، اگر زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک سلام پھیرنے تک پڑھ کے دکھا، اور اس نماز میں انہوں نے جب نماز کی ابتدا کی رفع الیدین کی، جب رکوع میں جاتے تب بھی رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو 10 کے 10 صحابہ نے کہا، قالوا صدقت، انہوں نے کہا، اے ابو حمید، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست۔ اب اس حدیث کے روایت کرنے والے کتنے ہو گئے؟ ایک تو ہے حضرت ابو حمید الساعدی، اور 10 صحابہ نے ان کی تائید کی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کی تعداد مجموع کتنی ہو گئی؟ 11، اور صرف 11 ہی نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے اور ان کی شرح کا نام فتح الباری ہے، بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح، 13 یا 14 جلدوں میں یہ شرح چھپی ہوئی ہے اور بازاروں میں میسر ہے۔ اس شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو الفضل، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کو شمار کیا جنہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کیا۔ پھر سنیے، حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں، ہمارے استاد حافظ ابو الفضل نے فرمایا کہ میں نے ان صحابیوں کا شمار کیا جنہوں نے نماز میں رفع یدین کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے. میں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو ان کی تعداد 50 آدمی بنے. 50 صحابہ نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کی اور اس پر بھی بس نہیں, امام حاکم اور امام ابن مندہ فرماتے ہیں وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے, ان 10 کے 10 صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے. اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے, اب جو نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میرا جواب یہی تک ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین تب تھی جبکہ لوگ بغلوں میں بتلے کیا تھے, سنا آپ نے کہ جی. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ جب بغلوں میں بت ہو تو جب پہلی دفعہ رفع الیدین کی تو بت باقی رہے گی یا گر جائے گی؟ کیوں خادم صاحب, گر جائیں گے یا باقی رہیں گے؟ اگر گر جائیں گے تو دوبارہ رفع الیدین کی کیا ضرورت ہے, اور اگر نہیں گرے تو جو پہلی دفعہ گرنے سے بچا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بچا سکتا ہے؟ بات بنتی نہیں. دوسری بات یہ ہے بتوں کے پوجنے والے کہاں تھے؟ مکہ میں, اور مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے؟ وہ تو نماز پڑھنے سے روکتے تھے. جو بتوں کے پہنچنے والے تھے وہ پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے. رسول کریم سے سب کی یہ سنت ہے, اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے. ایک شخص 10 تولے سونا اپنی بچی کے لیے خریدے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دوں گا, اب کیا اس پر زکات ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے جب تک بچی کو نہیں دیا جاتا باپ کے پاس ہے, باپ کی ملکیت ہے, جب سالانہ حساب کا وقت آئے اس کو اپنے مال و اسباب میں جمع کرے اور اس کی زکات ادا کرے. اور شیطان کے پیچھے لڑکے کو ہیوا سازی نہ کرے. جس اللہ نے 10 تولے سونا دیا ہے اگر اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ ہو گیا. یہ 10 تولے کون سا وہ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے؟ اللہ نے دیا, اور جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ.